الشياطين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله وقطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر، أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. سیرت سیدہ اور امام زمانہ کے لیے تیاری ہے، یہ وہ عنوان ہے کہ جس پہ کم سے کم شہادت کی رات تک تو انشاءاللہ ہماری مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا، اس کے بعد شب ولادت دیکھا جائے گا کہ کس عنوان کا انتخاب کیا جائے. وقت کم نہیں ہے، تقریباً ایک گھنٹہ میرا بیان ہوا کرے گا، لیکن جو باتیں میرے ذہن میں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے اپنا بیان بہت تیز رفتاری کے ساتھ کرنا ہوگا، اور آپ حضرات کی توجہ اگر پوری پوری رہی تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی، ورنہ باقاعدگی سے میری مجالس کے سننے والوں کو معلوم ہے کہ مجھے اتنی زیادہ اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ مجمع سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، جمائیاں لے رہا ہے، انگڑائیاں لے رہا ہے، پہلو بدل رہا ہے، گھڑی دیکھ رہا ہے. میرا وہی طریقہ ہے جو کراچی کے ٹرک ڈرائیور کا ہوتا ہے کہ نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو، نہ کسی چھوٹے کو دیکھو نہ بڑے کو دیکھو، اپنے راستے پہ چلے جاؤ تو انشاءاللہ سیرت سیدہ کی روشنی جو امام زمانہ کی تیاری کا عنوان ہمارے سامنے آ رہا، اس پہ اب مسلسل گفتگو ہوگی. سرنامہ کلام، اگرچہ میری ایک عادت ہے کہ کسی ایک آیت کو میں قرار نہیں دیتا ہوں، آیتوں کی تبدیلی ہوتی رہتی، لیکن فی الحال ایک آدھ دن کے لیے سورہ بقرہ کی آیت جس کا خلاصہ کل رات کی مجلس کے آخر میں آ گیا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ جس وقت ہم شہزادی کونین کی 18 سالہ زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ زندگی بس ایک لفظ میں سمیٹی جاتی ہے، تیاری. مختلف حوالوں سے، مختلف انداز سے، مختلف آنے والے واقعات کی تیاری. شہزادی کونین جو اس سلسلہ مجالس میں میرا عنوان نہیں، شہزادی کونین نے اپنے ماننے والوں کو قیامت کی تیاری بھی کرائی، شہزادی کونین نے اپنے ماننے والوں کو قبر کی تیاری بھی کروائی، شہزادی کونین نے اپنے ماننے والوں کو کربلا کی تیاری بھی کروائی، شہزادی کونین نے اپنے ماننے والوں کو اولاد کی تربیت کی تیاری بھی کروائی، اور شہزادی کونین نے اپنے اس پوتے کے لیے جو آ کے انتقام خون شہداء کربلا لے گا، جو آ کے انتقام مظالم سیدہ لے گا، اس کی تیاری بھی کروائی. تو آیت کا ترجمہ ہے وتزودوا، تیاری کرو، تیاری کرو، سامان جمع کرو. لیکن فوراً قرآن نے وضاحت کر دی کہ سفر کی تیاری کرو، آنے والے مرحلے کی تیاری کرو. کون سی تیاری یہاں پہ خدا کو چاہیے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. یاد رکھو کہ یہ تیاری جس کا قرآن تذکرہ کر رہا، اس کے لیے صرف تقوی ہی کام آئے گا. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل رکھنے والوں مجھ سے ڈرتے رہنا، یہ تقوی اختیار کرنا. یہ تیاری جس کا تعلق تقوی سے ہے، یہ تیاری وہ جو ظہور ایمان کے بعد ان لوگوں کے کام آئے گی جو لشکر امام میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اور یہاں پہ پہلے تو ایک مختصر سی بات، اور وہ پھر آج کا موضوع، اور وہ یہ کہ کوئی بھی جہاد کیا جائے، وہ جہاد کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ لشکر جہاد، مجاہدین کا لشکر، اس کے دل سے کم از کم موت کا ڈر اور موت کا خوف نہ نکل گیا. کائنات کی تاریخ میں آپ جتنے بھی لشکر دیکھیں، حتیٰ جو انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء اور ائمہ کے لشکر بھی، وہاں بھی ایک بڑا مسئلہ یہی رہا کہ موت کا خوف دل سے نہیں نکلتا. چنانچہ جہاں موت نظر آتی، وہاں پہ ابھی ابھی عہد و پیمان کرنے والے، بڑی بڑی قسمیں کھانے والے، بڑے بڑے دعوے اور وعدے کرنے والے، پہاڑیوں پر بکروں کی طرح سے مثلاً اچکتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ موت کا خوف دلوں سے نہیں نکلا. ایک ہی لشکر اب تک ہمیں ایسا ملا کہ جس میں کسی کے دل میں موت کا خوف نہ تھا. 13 سال کے بچے سے بھی پوچھو کہ کئی پر ان دقل موت, تو وہ جواب دیتا ہے احلی من الاصل, چچا موت تو میرے نزدیک شہد سے زیادہ خوشگوار اور شیرین. ایک وہی لشکر ہمیں ملا جو کربلا کے میدان میں تھا کہ جہاں کسی کے دل میں موت کا خوف نہیں. بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, مرد ہو, عورت ہو, معصوم تو چھوڑے, خاندان معصوم سے تعلق رکھنے والا ہو یا امتی گھرانے میں پیدا ہونے والا ہو. اس کے علاوہ ہر لشکر کا, ہر لشکر کا, حتیٰ یہ کہ معصوم کے لشکر کا بھی بڑا مسئلہ یہی رہا کہ موت کا خوف دل کے اندر. اور موت کے خوف کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ انسان موت کی تیاری کرے, موت کے خوف کا نتیجہ یہ ہے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے معصوم تک کو چھوڑ کے چلا جاتا. چنانچہ میدان صفین کے حوالے سے مولا کے وہ خطبات کسی لیے کیوں آخر, جو مولا کے خطبات ہیں وہ آخر کیوں مولا نے ارشاد فرمایا, کیا وجہ تھی کہ مولا کو یہ کہنا پڑا کہ میں تم سے کہتا ہوں چلو جہاد کے لیے, تم کہتے ہو سردی بہت ہے ذرا گرمی آ جائے, اور جب میں کہتا ہوں چلو اب تو گرمی آ گئی چلو جہاد کے لیے, کہتے ہو مولا بہت گرمی بہت ہے سردی آ جائے. تو یہ سردی میں گرمی, گرمی میں سردی کیوں تلاش کی جا رہی؟ فقط اس لیے کہ میدان جہاد میں جانا نہیں چاہتے. تبھی تو مولا کو یہ جملہ کہنا پڑا کہ آخر تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اگر تمہارے دل میں یہ خیال کہ میدان جہاد میں نہ جانے سے, وہاں سے فرار اختیار کرنے سے تم مرنے سے بچ جاؤ گے تو یہ غلط فہمی. بلکہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میدان جہاد کی موت آئے گی تو تکلیفوں کے ساتھ آئے گی, کیونکہ تیر ہے, تلوار ہے, نیزے ہیں, زخم, اور گھر کی موت آرام دہ بستر اس زمانے میں نہ صحیح لیکن آج تو ایئر کنڈیشن ہے, کارپیٹ ہے, ڈبل فون کے گدے, تو یہ زیادہ آرام دہ موت ہے, یہ تمہاری غلط فہمی ہے. میدان جہاد کی موت دیکھنے میں کتنی مشکل لگ رہی ہو لیکن مرنے والے سے پوچھو اس کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا, اور بستر پر آنے والی موت دیکھنے میں بڑی آرام سے لگ رہی ہے لیکن مرنے والے سے پوچھو کہ اس میں کیا قیامت گزر رہی ہے. تو یہ سارے خطبات مولا متقیان کو فرمانا, ارشاد کو فرمانا پڑے, وجہ یہی تھی کہ علی تک کے لشکر کے دل سے جو علی بار بار کہتے کہ موت میرے نزدیک اتنی پسندیدہ ہے کہ بچہ اپنی ماں سے کیا الفت اور انس رکھے گا, جو ابو طالب کا بیٹا موت سے الفت اور انس رکھتا ہے, اس کے باوجود لشکر علی کے دل سے یہ خوف دور نہیں ہوا. تو سیدہ کونین, ایک تو یہ, ایک ساتھ دو چیزیں, موت کا ڈر دلوں سے نکالا کہ لشکر امام زمانہ اسی وقت کامیاب و کامران ہے کہ جب مجاہدین بغیر موت سے ڈرے ہوئے, کیونکہ جب امام آئیں گے تو دنیا کی ایسی طاقتوں سے امام کو مقابلہ کرنا کہ جو اپنی ٹیکنالوجی میں اتنی زیادہ آگے نکل چکی ہوں گی, اتنی زیادہ آگے نکل چکی ہوں گی کہ ہر ہر علاقے میں جب لشکر امام بھیجا جائے گا اور ہر ہر دشمن جس سے لشکر امام سامنا کرے گا ان میں سے ہر ایک اپنے زمانے کی اتنی بڑی طاقت لگ رہا ہوگا. خندق میں ایک عمر ابن عبدود آیا تھا تو کیا حالت تھی لوگوں کی کہ خود تو کیا لڑنے جائیں گے, اگر کوئی تیار ہو بھی جاتا تو اس کا حوصلہ پس کیا جا رہا ہے, اسے عمر ابن عبدود کے فضائل بیان کیے جا رہے, ارے اتنا بہادر ہے کہ پلا موقع پر سارے ڈاکوؤں کو اس اکیلے نے مار بھگایا, اتنا طاقتور ہے کہ اونٹ کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنا لیا گیا. ایک عمر ابن عبدود آیا تھا تو ان سارے مسلمانوں کی حالت بدل چکی تھی. بلغت القلوب الحناجر, قرآن کہتا ہے کلیجے یا دل کھچ کے گلے میں آ گئے تھے, کانہم, حالت یہ تھی جیسے ان کے سروں میں پرندے بیٹھے ہیں. لشکر امام زمانہ کو تو ایسی ایسی طاقتوں سے اور ایسے ایسے دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا کہ جن کی ٹیکنالوجی اور جن کی فوجی طاقت دور سے ہی آدمی کو ڈرا دے اور گھبرا دے, اب یہاں وہی ثابت قدم رہ سکے گا. اچھا یہ جملہ میں ضمناً کہہ دوں, ورنہ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ میرا موضوع خود آنے والے امام کے حالات نہیں, لیکن ضمناً کہہ دوں کہ خود امام تو تھوڑی ہر علاقے میں جائیں گے, امام کا لشکر بھیجا جائے گا, امام جس علاقے میں محدود رہیں گے وہ ہے مکے سے مدینہ, مدینہ سے کوفہ, کوفے سے کربلا, وہاں سے شام, شام بھی صرف اپنی زندگی میں امام دو مرتبہ جائیں گے, ایک پہلے دن جب سفیانی کا خاتمہ کرنا ہے اور ایک وہ آخری دن جب وہ عورت ملیحہ یا سعیدہ امام کے سر پہ پتھر پھینکتے کے امام کو شہید کرے گی, وہاں بھی نہیں جائیں گے. امام مکہ مدینہ نجف کربلا کوفہ بس یہاں پر امام رہیں گے, لیکن امام کو شرق سے غرب تک اسلامی حکومت قائم کرنا تو وہاں پہ کون جائے گا, وہاں پہ لشکر امام جائے گا. یہ جملہ آگے والی مجالس میں بھی بعض وجوہات کی بنا پہ کئی مرتبہ دہرایا جائے گا. جہاں پر امام آنکھوں کے سامنے نہیں ہوں گے تو جب موت کا خوف دلوں میں بیٹھا ہو تو سامنے حجت خدا ہو, چاہے وہ میدان احد کا اللہ کا رسول ہو یا میدان صفین کا میرا مشکل کشا مولا ہو, جب حجت خدا آنکھوں کے سامنے ہو لیکن موت کا خوف دل میں ہے تو حجت خدا کو دیکھنے کے باوجود قدم پھسلتے ہیں, بہانے بناتا, اور اگر بہانہ بھی نہ چلے تو میدان سے بھاگ جاتا. لشکر امام تو اس طرح جا رہا کہ حجت خدا ساتھ میں نہیں ہے, آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. ذرا سوچی کہ غیبت امام میں امام ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں, ہم میں کتنی تبدیلی آ چکی. کیا ہم اسی انداز سے زندگی گزارتے اگر واقعا امام ہماری آنکھوں کے سامنے ہو تو چاہے آدمی کتنی ہی زیادہ زد و بحث میں کیوں نہ اترے, لیکن اگر واقعا اس وقت امام ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے کیا اسی طرح سے داڑیاں شیو ہو رہی ہوتی, کیا اسی طرح سے عورتیں بے پردہ باہر نکل رہی ہوتی, کیا اسی طرح ہمارے گھر وہ ڈسکو اور ڈانس اور ٹی وی اور میڈیا اور چینل سے بھرے ہوتے. یہ ساری چیزیں تفصیل سے بعد میں آنے والی, لیکن میں نے کہا نا کہ ضمن ایک جملہ آ گیا, تو امام کے نہ ہونے سے ہماری آنکھوں سے چھپا رہنے سے ہمارے اس وقت کے کردار میں کتنا فرق پڑ چکا, جبکہ ہمیں اس وقت کوئی زحمت دی بھی نہیں جا رہی, ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں دنیا بھر کے عیش و آرام کے عالم. تو جب وہاں ہم کو میدان میں بھیجا گیا اور ایسی بڑی طاقت کے مقابلے میں بھیجا گیا کہ جس کی ٹیکنالوجی نے پہلے سے ہی ہم کو دہلا کے رکھ دیا, اور امام اس طرح ہم کو بھیج رہا ہے کہ امام خود بھی ہمارے ساتھ نہیں, وہ کربلا میں ہے, وہ نجف میں ہے, وہ کوفہ میں ہے, ہمیں مثلاً بھیجا گیا آسٹریلیا, مثلاً ہمیں بھیجا گیا افریقہ, مثلاً ہمیں بھیجا گیا ارجنٹائن اور چلی اور برازیل. تو وہاں پر اگر اس لشکر امام کو پہلے سے ویل ٹرین کر کے نہ بھیجا جائے تو بہت زیادہ اس بات کے امکانات ہیں کہ جو عیش و آرام کی زندگی میں بھی غیبت امام کی وجہ سے گناہ کے راستے میں لگ جاتا ہے تو وہ میدان جنگ کی سختیاں دیکھ کر غیبت امام سے فائدہ اٹھا کر کہیں اس کے قدم لفظ نہ کھا جائیں. تو اس لیے لشکر امام کو تیار کرایا گیا, اور کب سے؟ شہزادی کونین کے زمانے سے. بلکہ کل والا ایک ہی جملہ دوہرا دوں کہ 13 معصومین کے حالات کو دیکھیے تو 18 سال کی زندگی. اچھا یہ مسئلہ تو یہ بچہ بھی جانتا ہوگا, یہ بچے تو اس کمپٹیشن میں بیٹھتے ہیں نا کہ 14 معصومین نے سب سے مختصر زندگی کس معصوم کی, اور وہ شہزادی کون ہے؟ 18 سال. یقینا 12 اماموں نے سب سے کم زندگی, میرے نوے امام کی ہے 25 سال, لیکن جب ہم 14 معصومین کا لفظ لاتے ہیں شہزادی کون ہے, سب سے مختصر زندگی اور سب سے بھرپور تیاری آنے والے امام کی شہزادی کون ہی کی زندگی میں نظر آتی. تو پہلی چیز جو بہت اہم حصہ اور خاص طور پر جملے کو دوہرا رہا ہوں کہ جب ہم اپنے غیبت کے اعمال کو دیکھتے ہیں صرف اس لیے کہ امام ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں, اچھا یہ بھی کون یقین سے کہہ سکتا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ غیبت کا وہ تصور ہمیں دیا ہی نہیں گیا جو حضرت عیسیٰ کی غیبت کا ہے کہ چوتھے آسمان پر. غیبت کا وہ تصور یا عقیدہ, تصور میں غلط کہہ رہا ہوں, وہ عقیدہ ہم کو دیا ہی نہیں گیا جو اصحاب کعب کا ہے کہ غار میں بیٹھی. غیبت کا جو عقیدہ ہم کو دیا گیا وہ تمہارے سامنے, فقط تم نہیں پہچان پا رہے کہ یہ امام تمہاری محفلوں میں بھی آتے ہیں, تمہاری مجلسوں میں بھی آتے ہیں, تمہاری خوشی میں بھی شریک ہوتے ہیں, تمہارے غم میں بھی شریک ہوتے ہیں, تمہارے ساتھ حج میں بھی ہوتے ہیں, تمہارے ساتھ زیارت میں بھی ہوتے ہیں. تو اب یہاں جب اتنی سی بات کہ ہم پہچان نہیں پا رہے کہ اس میں امام کون, لیکن امکان موجود ہے کہ شاید وہ ہمارے سامنے, پھر بھی چونکہ ہم نہیں پہچان پا رہے تو ہمارا کردار وہ ہے ہی نہیں جو اگر امام ہمارے سامنے ہوتے اور ہم ان کو پہچان رہے ہوتے. تو وہاں اتنا بڑا مسئلہ ہے, اس لیے موت کے خوف کو دل سے نکالو. خالی یہ جملہ شہزادی کی زندگی کو اگر آپ دیکھیے تو خالی یہ جملہ کم سے کم 3-4 مجلس سے چاہتا, لیکن چونکہ میں سلسلہ مجالس میں وہ تیاری مکمل طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس لیے اسی کو کافی سمجھتا ہوں, ورنہ یہی تاریخ ان میں سے کوئی ایک تاریخ شہزادی کی جو آخری وصیت مولا متقیان کے نام ہے وہ خود ہر صاحب ایمان کو یاد کرنے والی وصیتیں, کئی وصیتیں کی جن میں مثلا ایک وہ وصیت نہیں تھی تو اس الماری میں جو بوتلیں رکھی ان کو میرے کفن میں میرے ساتھ دفن کیا جائے. ان بوتلوں میں کیا؟ کہا کہ خوف خدا اور خوف قیامت کی وجہ سے میری آنکھوں سے جاری شدہ آنسو. وہ کتنے آنسو ہوں گے کہ بوتلیں اس سے بھر گئی اور شہزادی نے اسے خاص اہتمام کے ساتھ محفوظ کرا کے اپنے کفن کا حصہ بنانے کا حکم دیا. اب اس کی جو بہت ساری مصلحتیں, ان میں سے ایک مصلحت یہ کہ معصومہ کونین خوف قبر, خوف قیامت, خوف خدا سے اتنا رو رہی کہ جس کا نام آتش جہنم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی, اس کے باوجود تو اس کے چاہنے والے, اس کے ماننے والے یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں, موت ان کے سامنے رہے. اور پھر شہزادی نے بتا بھی دیا کہ موت سے خالی ڈرانا مقصد نہیں بلکہ موت کی تیاری کرانا بھی مقصد ہے. وہاں تک روایت آپ نے سنی. اب آئی تیاری کے جملے کو ہم آگے بڑھائے. اس کے لیے دو بہت اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اگلے مرحلے میں, اور وہ دو باتیں اس انداز سے سمجھیے کہ پہلے تو آپ امام زمانہ کا اصل مشن سمجھیے اور پھر امام زمانہ کا طریقہ جہاد سمجھیے. بھائی ہمارا موضوع ہی کیا ہے؟ امام کے لیے تیاری کرائی. تو امام جہاد کس طریقے سے کریں گے؟ اگر تلوار کے ذریعے کریں گے تو تیاری کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہمیں تلوار چلانا سکھائی جائے, اور اگر امام تیر کے ذریعے سے جہاد کریں گے تو تیاری کا ایک حصہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں تیر اندازی سکھائی جائے, اور اگر امام نیزے کے ذریعے سے جہاد کریں گے تو تیاری کا ایک طریقہ ہوگا کہ ہمیں نیزہ چلانا سکھایا جائے. امام کا جو جہاد ہوگا ہر ایک کو پتا ہوگا, اور کائنات کا یہ سب سے اہم جہاد ہوگا. یعنی اہل بیت اطہار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک بڑا مسئلہ یہ پیش آتا کہ حفظ مراتب, اس جب یہ جملہ میں نے کہا کائنات کا سب سے بڑا جہاد, تو مجھے معلوم ہے کہ اس میں رسول خدا کے جہاد بھی آ گئے, اس میں مولا متقیان کے جہاد بھی آ گئے, اس میں کربلا کا جہاد بھی آ گیا. لیکن ایک ہی نور کے مختلف اجزاء ہیں, اس لیے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ایک معصوم کا ذکر ہے تو نعوذ باللہ دوسرے کی توہین. کائنات کا سب سے بڑا جہاد میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں, ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ بچہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا, الم آحد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان, جو خدا نے ایک عہد ہم سے لیا تھا. لیکن یہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, انہ لکم عدو مبین, یہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن, آج تک اس کائنات میں جتنے جہاد ہوئے, اور یہ لفظ جہاد جب ہم کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں مسئلہ شرعی تو ہے نا, کہ جہاد اسی کو کہا جاتا ہے جو یہ معصوم کے موجودگی میں لڑی جائے جنگ, کم سے کم معصوم کا اذن اور اجازت اس کے اندر شامل. تو اب جب میں لفظ جہاد کہہ رہا ہوں تو اس سے تو میری مرادی فقط وہ جنگیں جو کسی نبی کے قیادت میں لڑی گئی, یا کسی وسیع کی قیادت میں لڑی گئی, یا کسی امام کی قیادت میں لڑی گئی. لیکن جتنے بھی آج تک جہاد کیے گئے, ہے کوئی ایسا جہاد جس میں شیطان کا خاتمہ ہو گیا؟ تو جتنے جہاد کیے جا رہے تھے وہ ان سے کیے جا رہے جو شیطان کے سکھائے ہوئے, پڑھائے ہوئے, شیطان کے شاگرد, شیطان کے نمائندے. جو اصل نہ موسیٰ کا جہاد اس کا خاتمہ کر سکا, نہ ابراہیم کا جہاد ان کا خاتمہ کر سکا, نہ جناب داؤد کا جہاد ان کا خاتمہ کر سکا, نہ سلیمان نبی کے جہاد, اور نہ ہی پیغمبر اسلام کا جہاد, نہ ہی مولا متقیان کا جہاد, شیطان کے باقی دار جہاد کے بعد. یہ ساری شخصیت قابل احترام علیہم السلام, ان میں سے کسی کا جہاد, لیکن زمانے کے امام کا جہاد, وہ تو جہاد ہی اس لیے ہوگا کہ شیطان کا خاتمہ اس جہاد سے کرنا. اس سے پہلے کہ جو جہاد امام کریں گے, اس سے پہلے کہ جہاد شیطان کے چاہنے والوں کا خاتمہ, آخر میں شیطان کا خاتمہ, یہ سب سے بڑا جب جہاد امام کرنے جا رہے ہیں آنے والا امام. اور کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس بڑے جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے, کیا اس بڑے جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کہ ابھی رسول اور مولا کا ذکر کر کے ان کے جہاد کو چھوٹا ثابت کیا گیا؟ نہیں, جو امام سب سے بڑا جہاد کریں گے خود اس کے اندر قیادت لشکر تو رسول کے پاس ہو جائے گی, جس کے اندر تلوار تو مولا کے ہاتھ میں ہوگی. اس جہاد کے اندر یہ باقی سارے کے سارے معصوم سوائے شہزادی کونین کے وہاں پہ موجود ہوں گے. شہزادی کونین اس جہاد میں اس انداز سے حصہ نہیں لیں گے کہ تلوار چلا رہی, البتہ وہ تیاری کے حوالے سے سب سے اہم رول شہزادی ہی کا ہے. یہ جملہ میں تین چار مرتبہ دوہرا چکا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ سب سے بڑا جہاد امام کریں گے, اور اس بڑے جہاد تک پہنچنے کے لیے کئی اور چھوٹے چھوٹے جہاد امام کو کرنا ہوں گے. شیطان تو آخری ہے نا فائنل، لیکن اس سے پہلے سفیانی، اس سے پہلے دجال، اس سے پہلے ہر علاقے میں لشکر امام کا جانا اور وہاں کے ظالموں کا ختم کرنا. اب یہ جتنے جہاد ہو رہے ہیں اس کے اندر اصل طریقہ جہاد کیا ہوگا، اصل کیا چیز ہے جہاد امام، کیا طریقہ جہاد کا ہوگا. ہر جہاد کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہو سکتا. اب میں اگر بدر، احد، خندق، خیبر، صفین، حنین یہ جہاد کی مثالیں دینے لگوں تو بات بہت زیادہ پھیل جائے گی اور اتنا بات کو پھیلانے کی ضرورت نہیں. بڑا سمجھدار باشعور مجمع ہے، اس کے اندازے سے یہ ظاہر ہو رہا. تو وہ خالی ایک جملہ کہہ دوں، یہ تیر، یہ تلوار، یہ نیزے، یہ میزائل، یہ جتنے باقی ہتھیار، یہ سب سائڈ کے ہوں گے، یہ سب سپلیمنٹری ہوں گے، یہ سب عارضی طور پہ استعمال ہوں گے. امام کے جہاد کا اصل طریقہ کار ہوگا تبلیغ. اصل یہ جہاد امام ہے، باقی ساری چیزیں مجبوری. جب اس سے کام نہ چلے انتہائی مجبوری میں ان کو استعمال کیا جائے گا. پیغمبر اسلام کے جہاد، کربلا تک کے جہاد کو دیکھ لیں، کربلا تک کے جہاد کو، کہ حسین آخری وقت تک کوشش کرتے رہے، نعوذ باللہ یہ توہین امام میں شامل نہ ہو جائے، کہ یہ لشکر یزید تلوار کے بجائے وہ خطبات، وہ تبلیغ کا ایک ذریعہ، ان کے ذریعے سے کربلا کا جہاد مکمل کیا جائے. جب مجبوری ہوئی تو تلوار استعمال ہوئی، لیکن وہ اصول، وہی جو اصول پیغمبر کے جہاد کا، وہی اصول جو مولا کائنات کے جہاد کا ہے، وہی اصول جو امام مظلوم کے جہاد کا ہے، وہی اصول زمانے کے امام کے جہاد کا ہے. آتے ہی ایسا نہیں کہ تلوار نکالی اور گردنیں اڑانا شروع کر دی، لاشیں گرانا شروع کر دی اور قتل و غارت گری شروع کر دی. جب ضرورت پڑے گی قتل و غارت گری کے لفظ کو ہٹا دیجیے، جب ضرورت پڑے گی تو تلوار چلن جائے گی. لیکن